بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، سماعت فرمائیے سورہ النازعات کی آخری 13 آیات، یعنی آیت نمبر 34-46 اور سورہ عبس کی ابتدائی 16 آیات کی تشریح و تفسیر. خطاب فرما رہے ہیں مفکر اسلام جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ. یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 10 اگست 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، وہ دن جبکہ انسان وہ سب کچھ یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ہر دیکھنے والے کی آنکھ کے سامنے جہنم کھلی ہوئی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس شخص نے دنیا میں سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جس شخص نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت کا خوف کیا تھا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانا ہو. یہ سورہ نازعات کی آخری آیات ہیں. سلسلے بیان کو نگاہ میں رکھیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں اور اسے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دنیا کا انتظام اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت کرتے ہیں، ان کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ جو کچھ تم لوگ آخرت کے بارے میں خیالات رکھتے ہو وہ غلط ہے، اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ واقعہ کب پیش آنے والا ہے. یوم ترجف الراجفہ، جب کہ ساری زمین ایک دم ہلا ماری جائے گی اور اس کے بعد ایک دوسرا زور کا جھٹکا آئے گا. اس وقت لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور نگاہیں سہمی گی. پھر کفار کے اس قول کو نقل کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں ایسی حالت میں جبکہ ہماری ہڈیاں تک کھوکھلی ہو چکی ہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم تو بڑے خسارے میں ہوں. یہ بات وہ سوچنے کے انداز میں نہیں کہتے تھے کہ اگر واقعی یہ صحیح ہوا تو پھر ہم غلط سوچ رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے. ان کے نزدیک یہ بات تو ناممکن تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھے اور جب اس کی ہڈیاں ریزا ریزا ہو جائیں، کھوکھلی ہو کر رہ جائیں، اس وقت پھر دوبارہ ان کے اندر جان ڈالی جائے. تو اس وجہ سے یہ تو ناممکن بات تھی. اب ان کے نزدیک گویا نعوذ باللہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے تھے انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کی، وہ ایک دیوانے کا خواب تھا، اور اس لیے وہ کہتے بھائی اگر ایسا ہوا تو مارے گئے. اس پر فرمایا کہ اس کے لیے کوئی بڑے لمبے چوڑے ہاتھی گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بس ایک زور کی ڈانٹ اور کافی ہے تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھا لے. اور یکایت وہ اپنے آپ کو ایک چٹیل میدان میں پائیں گے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو معاملہ پیش آیا اس کو بطور تاریخ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو صرف آخرت ہی میں جا کر جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہونا, خود اس دنیا میں بھی تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات کس طرح کام کرتا رہا ہے. فرعون اتنی بڑی زبردست طاقت, اتنی بڑی زبردست سلطنت کا مالک, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عظیم نشانی دے کر اس کے پاس بھیج دیا اور وہ تھا لاٹھی کا معجزہ, اور اس نے اس کے مقابلے میں ہر طرح کی سرکشی کی, لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سزا دی جو عبرت بن کر رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات آخرت ہی میں ظاہر نہیں ہوگا, اس دنیا میں بھی کام کرتا نظر آ رہا ہے, تمہاری اپنی تاریخ اس کو بتا رہا ہے. پھر تم کیسے توقع رکھتے ہو کہ کوئی آخرت ایسی برپا نہیں ہوگی جس میں انسان کے سارے اعمال اور اس کے سارے کردار اور اس کے سارے کارنامہ حیات کا جائزہ لے کر فیصلہ نہ کیا جائے کہ یہ کس جزا یا کس سزا کا مستحق ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے, یہ آسمان جو عالم بالا پورا کا پورا کھڑا ہوا ہے, پورا نظام جو ہے اس کا بنانا زیادہ مشکل ہے, اس سورج کو کس نے پیدا کیا, یہ دن اور رات کس نے بنائے, یہ زمین کس نے بچھائی, اس کے اندر یہ سارا سر و سامان کس نے فراہم کیا, جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے متعلق تمہارا یہ خیال کرنا کہ وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکے گا, یہ تمہاری اپنی حماقت اور نادانی ہے, ورنہ اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ جس انسان کو آج پیدا کر رکھا ہے اس نے اسے دوبارہ وہ پھر بنا دے. یہ سب کچھ فرمانے کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ جب وہ عظیم الشان ہنگامہ برپا ہوگا یعنی آخرت کا, اس وقت انسان یاد کرے گا ایک ایک چیز کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا. واقعہ یہ کہ اس دنیا میں بسا اوقات انسان کو اگر کوئی عظیم شان حادثہ پیش آتا آ رہا ہو تو چند سیکنڈ کے اندر اس کی نگاہ سے اس کی پوری زندگی کی فلم گزر جاتی ہے. ایک پائلٹ کا بیان ہے کہ میں جیٹ طیارے کو میں رن وے کے اوپر دوڑا رہا تھا, جب پوری تیزی سے میں اس کو لے جا رہا تھا تو یکایک اوپر اٹھانے والا جو آلہ ہے اس نے کام کرنے سے انکار, اور رن وے قریب تھا کہ ختم ہو جائے, بالکل موت سامنے تھی. تو وہ کہتا ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر بچپن سے لے کر اور اس وقت تک کی زندگی کی پوری فلم میری آنکھوں کے سامنے. تو جس وقت وہ ہنگامے عظیم برپا ہوگا اور انسان دیکھے گا کہ میں دوبارہ اسی عالم آخرت میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں جس عالم کا میں ساری عمر انکار کرتا رہا, جس عالم کو غیر موجود فرض کر کے میں نے اپنی ساری زندگی بسر کی, تو اس وقت وہاں آنکھ کھلتے ہی جب اس کو ہوش آئے گا تو یکایک اس کو اپنی پوری زندگی کو یاد کرے گا کہ بچپن سے لے کر اور مرنے کے وقت تک میں نے دنیا میں کیا کیا کچھ کیا, وہ ساری اس نے جن جن راہوں میں اپنی کوششیں صرف کی ہیں, جن چیزوں میں اپنی طاقتیں اور قابلیتیں قوتیں اپنا مال اپنا وقت سب کچھ صرف کیا, وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کچھ میں کر کے آیا ہوں. نام اعمال تو بعد میں سامنے آئے گا, اس کو پڑے گا وہ بعد میں, لیکن آدمی کا اپنا ضمیر تو جانتا ہے کہ میں کیا کر چکا ہوں. یہی بات ہے جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ بل انسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ, دنیا کے سامنے خواہ کتنی معذرتیں آدمی پیش کرتا رہے مگر آدمی کا اپنا ضمیر تو جانتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا. تو اس وقت اس کی نگاہوں کے سامنے پورا نقشہ ہوگا کہ میں دنیا میں یہ کچھ کر کے آیا. وہ پر رزل جہیم و لم یرا, اور ہر دیکھنے والے کی آنکھ کے سامنے جہنم ہوگا, یعنی آدمی ہوگا تو میدان حشر میں, اس وقت ابھی عدالت بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی مقدمہ بھی نہیں چلا ہے, شہادتیں بھی ابھی پیش نہیں ہوئی ہیں, لیکن آنکھوں کے سامنے جہنم نمایاں ہوگی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ جانا ہے. ہر اس آدمی کو جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی. اب اس کے بعد بتایا فرم ارشاد ہوتا ہے کہ فیصلہ وہاں کس چیز کے اوپر ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ کن کیا چیز ہے؟ اب وہ فیصلہ کن چیز جو ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ دو فقروں کے اندر پوری بات سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے کہ آخرکار کس چیز کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ کون انسان جہنم کا مستحق ہے اور کون جنت کا مستحق ہے. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس آدمی نے سرکشی کی اور دنیا کو ترجیح دی آخرت کو، اس کے لیے جہنم، اس کا آخری ٹھکانا تھا. اب یہاں دو چیزیں فرمائی ہیں، ایک سرکشی اور دوسری دنیا کو آخرت پر ترجیح. سرکشی سے مراد ہے اپنے رب کے مقابلے میں سرکشی. قطع نظر اس کے کہ آدمی رب کو رب مانتا اور سرکشی کرے، یا رب کو رب ہی نہ مانتا اور سرکشی کرے، سرکشی دونوں صورتوں میں. ماننے کے بعد سرکشی اور بھی زیادہ بری چیز. تو جو آدمی اپنے رب کے مقابلے میں سرکشی کرے، جو یہ کہے کہ خدا پہ جو کچھ چاہے کہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں یا یہ خیالات رکھوں یا یہ بات کہوں یا یہ چیز کماؤں، وہ اپنی جگہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خدا کا حکم کوئی چیز نہیں ہے، میرے نفس کی خواہش اور میرے دل کا فیصلہ یہ اصل چیز ہے. اس چیز کا نام سرکشی ہے. اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کو گناہ قرار دیا ہے، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ سزا میں جہنم کی شکل میں دوں گا، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو کہ مجھے یہ کر کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے فرمایا کرے. یا یہ کہ آدمی یہ خیال کرے کہ میں اس دنیا میں بالکل غیر ذمہ دار ہوں، غیر جواب دہ ہوں، کسی کے سامنے مجھے جا کر حساب کتاب نہیں دینا ہے، جو کچھ میں یہاں چاہوں کروں، مجھے پورے اختیارات، کسی کا میں بندہ نہیں. یا اللہ کے مقابلے میں دوسرے خدا بنا کر بیٹھ جائے اور ان کے ہدایات پر اور ان کے کہنے کے اوپر چلنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہ کرے. تو ان میں سے جو رویہ بھی سرکشی کا آدمی اختیار کرے، یہ پہلی چیز ہے جو اس کو جہنم کا مستحق بنا. اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے؟ آثر الحیات الدنیا. اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے آخرت نہیں چاہیے، مجھے یہ دنیا چاہیے، آخرت کی جنت نہیں درکار ہے، اس دنیا کا عیش و آرام درکار ہے. آخرت میں چاہے جہنم ملے، لیکن مجھے اس دنیا کے فائدے، اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کی لذتیں درکار ہیں. ان کے متعلق سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے آخرت کی ضرورت نہیں، دنیا چاہیے. جس جگہ آدمی کو صاف طور پر یہ معلوم ہے کہ آخرت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے اور دنیا چاہنے کا تقاضا یہ ہے، دنیا چاہنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے عیش اور آرام اور اپنی آئندہ اولاد کی بہتری ان چیزوں کی خاطر حرام کام کروں، ناجائز کام کروں، دنیا کے ہر قسم کے ناروا افعال کروں، لوگوں کے حقوق ماروں، یہ سب کچھ اس دنیا کے فائدے کے لیے یہ درکار ہے، اس کے بغیر دنیا نہیں بنتی. اور وہ اس کے سامنے ہے، اس کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہنچی ہیں، اس کو خدا کی کتابیں پہنچی ہیں، اس کو معلوم ہے کہ ان ساری چیزوں کا انجام آخرت میں برا. اس کے بعد جب ایک آدمی ترجیح دیتا ہے دنیا کے فائدوں کو اور آخرت کو اس کے مقابلے میں ترک کرتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ جہنم. اب یہ دو چیزیں ہیں، خدا کے مقابلے میں سرکشی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جو دراصل فیصلہ کر دیتی ہیں اس بات کا کہ ایک آدمی جہنم کا مستحق ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسری کیا صفت ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اس کے برعکس جس آدمی نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت کا خوف کیا، اور جس آدمی نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، اس کے لیے جنت. وہاں ہے طغیان، سرکشی اپنے رب کے مقابلے. یہاں آدمی کا یہ احساس ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دینا، ایک وقت آنا ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا. جب ایک آدمی اس احساس کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرے تو وہ کبھی بے نتھا بیل بن کر نہیں رہ سکتا, کبھی شترے ہوئے مہار نہیں رہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی وقت انسانی کمزوری کی وجہ سے کسی غلط کام کو کر دے, بڑے سے بڑا غلط کام آدمی سے ہو سکتا ہے کیونکہ انسان بہرحال انسان ہے, لیکن فرق ہے اس آدمی میں جس سے کسی وقتی جذبے سے کسی وقتی کمزوری سے لغزش ہو اور اس آدمی میں کہ جو خدا سے بے خوف ہو, جس کو سرے سے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ کبھی جا کر مجھے خدا کے سامنے جواب بھی دینا, ہول فول بک رہا ہو, ہر طرح کی گالیاں بک رہا ہو, ہر طرح کے جھوٹ بک رہا ہو, الزام لگا رہا ہو, لوگوں کے اوپر بہتان گھڑ رہا ہو, جھوٹی گواہیاں دے رہا ہو اپنے اغراض اور اپنی خواہشات کی خاطر, اور کبھی اس کو یہ خیال نہ آئے کہ مجھے جا کر اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہے کہ تو نے اپنی زبان کو کس طرح استعمال کیا. ہر طرح کی حرام خوریاں کرتا چلا جائے اور اس کو کبھی یہ خیال نہ ہو کہ مجھے جا کر اپنے خدا کو جواب دینا ہے کہ میں کس کس کے حقوق مار کے آیا ہوں, کس طرح سے میں نے اپنے عیش کا سامان فراہم کیا ہے, کیا ذرائع میں نے اپنی اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال. یہ ہے طغیان اور سرکشی اور اپنے رب سے بے پرواہی. لیکن اس کے برعکس آدمی جب زبان کھولے تو یہ سوچ کر کھولے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا کبھی مجھے جواب بھی دینا ہو, جب کوئی کام کرے یہ سوچ کر کرے کہ میں اس کے اپنے رب کو اس کا جواب دے سکوں گا یہ کام جو میں کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص اس بات کا خیال رکھے کبھی اپنے رب کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے تو وہ کبھی ایسا آزاد و خود مختار نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کر بیٹھے. ایک ذمہ دار آدمی, ایک ریسپانسبل آدمی ہوگا تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے. اور اس کے ساتھ لازمی دوسری صفت کیا ہے, نہ نفس عن الہوا, اپنے نفس کو خواہشات سے روکے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل جو کچھ چاہتا ہے, اس کا نفس جو کچھ خواہشات رکھتا ہے, ان کو وہ تول کر دیکھے کہ میری یہ خواہش آیا جائز ہے, اس کو پورا کروں میں. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں ایک ایسی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ جس کو پورا کرتا ہوں تو اپنے رب کے غضب کا موجب بنوں گا, تو روک لے اپنے نفس کو اس خواہش کو, کیسی زوردار خواہش ہو لیکن وہ اپنے نفس کو روک لے گیا. اس کے معنی ہے کہ وہ ایک ایسا سوار ہے کہ جو اپنے گھوڑے پر پوری طرح قابو رکھتا ہے اور جس طرف اس کو چاہے چلائے, جس طرف سے چاہے اس کو روک لے, باغے اس کے ہاتھ. اس کے برعکس ایک آدمی وہ ہے کہ جو گھوڑے کے بس میں ہے, اس کو اتنی قدرت نہیں ہے اس گھوڑے پر, باغے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, یا وہ نہیں ہے اتنی طاقت رکھتا کہ گھوڑے کو قابو میں رکھ سکے, تو جدھر جدھر گھوڑا جائے گا ادھر ادھر اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں. تو ایک آدمی جو اپنے رب سے ڈرتا ہو, اس کے بعد دوسری جو لازمی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو, اپنے نفس کے اوپر اتنا قابو وہ رکھتا ہو کہ اگر وہ دیکھے کہ میرا نفس بے قابو ہو کر غلط راستے کے اوپر جا رہا ہے تو باغے کھینچ لے اور روک لے. یہ دو صفتیں جس آدمی کے اندر ہوں اس کے لیے چلتا. آپ دیکھیے ان دو مقابل کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں, ایک جہنم کا مستحق ہونے کی اور ایک جنت کا مستحق ہونے کی, ان دونوں پر آپ غور کریں تو پورے انسانی کردار کے متعلق یہ دو چیزیں فیصلہ ہوئی. زیادہ ڈیٹیلز میں آپ جائیں گے تو قرآن مجید میں بے شمار تفصیلات ہیں, حدیث میں بے شمار تفصیلات ہیں, لیکن وہ سب ان کو آخر کار آپ ان کا تجزیہ کریں گے تو انہی دو چیزوں کے اوپر خلاصہ ہے. یا ایک طرف خدا کے مقابلے میں سرکشی اور اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھنا, اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا, یہ خلاصہ ہے تمام گناہوں. جو کچھ بھی انسان دنیا میں فکر اور عمل کے گناہ کرتا ہے ان سب کا خلاصہ ہے. دوسری طرف پوری اسلامی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے, باغے اپنے ہاتھ. اس کے بعد فرمایا کہ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساها, فیما انت من فطرہ الی ربک منتہا انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ وقت کب آئے گا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر فرماتا ہے کہ فیما انت من فطرہا, اے نبی تم اس کی فکر میں کہاں پڑ گئے. الا ربی کا منتہا, اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اس کا علم. انما انت منذر من یخشا, تم تو فقط ہر اس آدمی کو ڈرا دینے والے ہو جو اس سے ڈرنے کے لیے تیار ہے. کأنہم یوم یرونہا, جس روز وہ اس وقت کو دیکھیں گے, لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, اس وقت ان کو یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں ہم یا دن کی اگلی پہر رہے ہیں یا پچھلی پہر. پوری دنیا کی زندگی ایک پہر دن کے برابر ان کو محسوس. اب یہاں دیکھیے کہ اوپر کی ساری بات سننے کے بعد جس طرح سے کہ معقول طریقے سے اور مؤثر طریقے سے بات سمجھائی گئی, اس کے بعد اگر ایک آدمی اٹھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت ذرا فرمائیے وہ وقت کب آئے گا, اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس آدمی نے ذرہ برابر کوئی اثر اس پوری تقریر کا نہیں لیا جو اوپر کہی گیا. وہ اسی مذاق کی موڈ میں ہے, ان ساری باتوں کو سن کر جو اوپر کہی گئی ہیں اس کو بالکل یقین نہیں آیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے اور مجھے جا کر جواب دہی کرنی ہے. بغیر اس کے وہ یہ سوال نہیں کر سکتا کہ وہ بتائیے کہ وہ وقت کب آئے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک معقول آدمی آخرت کی تاریخ نہیں پوچھ سکتا. اگر فرض کیجئے کہ اس کو بتا دیا جائے کہ فلاں سن کی فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آنے والا ہے, کیا یہ بتا دینا کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ واقعہ پیش آ جائے گا؟ جو آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیا تاریخ سن کے قائل ہو جائے؟ فرض کیجئے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ 1000 برس کے بعد فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آنا ہے. جو آدمی اس وقت موجود ہے وہ کہے گا کہ حضرت میں کب اس وقت تک زندہ رہوں گا کہ دیکھوں اس کو بھی آیا ہے کہ نہیں آیا. یعنی تاریخ کا بتانا کسی آدمی کو قائل کرنے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا سریح, تو اس کا تاریخ پوچھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے سیریسلی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کہاں تک معقول ہے, بلکہ وہ اسی طرح مذاق اڑانے کی موڈ میں ہے کہ جناب ذرا اس کی تاریخ کو ارشاد کرنا ہے. ورنہ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا معقول دلیل اس بات کی ہے موجود کہ یہی دنیا آخری چیز نہیں ہے بلکہ اس کے بعد لازماً ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے کہ جس کے اندر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کروں. ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں معقول طریقے سے وہ اس پر غور کرے گا, ایسا ہونا چاہیے یا نہیں اس بات پر معقول طریقے سے غور کرے گا, عقل کیا تقاضا کرتی ہے, اخلاق کے اصول کیا تقاضا کرتے ہیں, ان چیزوں پر وہ غور کرے گا. سیریسلی جو آدمی آخرت کے مسئلے پر غور کرے گا وہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ تاریخ بتاؤ کہ کب وہ پیش آئے. اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ بتاؤ وہ کب آئے گی پیش, اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا کہ لو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں سن کی فلاں تاریخ کو پیش. اس کے جواب میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کی فکر میں کہاں پڑ گئے. جب آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ شروع کی ہے اور اس طرح کے سوالات سے آپ کو صادقہ پیش آتا تھا تو حضور خود پریشان ہوتے تھے کہ ان لوگوں کو کس طرح سمجھا. کبھی آپ کا یہ جی چاہتا تھا کہ کاش مجھے اس کی تاریخ معلوم ہوتی تو میں کہہ سکتا. تو اس کے متعلق فرمایا کہ اے نبی تم اس فکر میں کہاں پڑ گئے کہ ان کو تاریخ بتاؤ. الا ربے کا منتہا, اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے, کسی اور مخلوق کو اس کا علم ہے ہی نہیں, کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا, پوری کائنات میں کوئی دوسری ہستی اس کو نہیں جانتی کہ قیامت کب آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی, کسی کو نہیں. اس کی اسکیم میں ایک وقت مقرر ہے کہ فلاں وقت تک نوئے انسانی کو زمین پر کام کرنے کا موقع دے گا. وہ وقت جب آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو قائم کر دے گا. کسی دوسری ہستی کو یہ معلوم نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا, اور کسی کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ وہ آخرت کب آئے گا. الا رب کا منتہا, اس کے اوپر اللہ تیرے رب کے اوپر اس کا علم منتہی ہے, یعنی ختم ہو جاتا ہے, آگے وہ نہیں چلتا, کسی کو نہیں. انما انت منذر من یخشا, تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو اس سے ڈرنے کے لیے تیار ہو اس کو خبردار کر, جو اس سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہو اس کو اس کے حال پر چھوڑو. تمہارے ذمے یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ اسے ضرور قائل کر کے چھوڑو, یہ کام تمہارے ذمے نہیں. معقولیت کے ساتھ سمجھانے سے, معقول دلائل دینے سے اگر کوئی آدمی مان جائے تو ٹھیک ہے, اس کو تم نے خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ تمہیں جواب دہی کرنی ہے, یہ اصل فیصلہ کن چیز ہے جس پر تمہاری عاقبت کا انحصار ہے, وہ اپنا راستہ خود دیکھ لے گا. لیکن اگر کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ اس کا خوف کھانے کے لیے تیار ہے, اس کے پیچھے پڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں, اس کو ڈرانے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا گیا, اس کو ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے جو آخرت کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور اس کا خوف کرنے کے لیے تیار ہوں. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, جس روز وہ اس کو دیکھ لیں گے جس کا آج انکار کر رہے ہیں, اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی جس کو وہ بڑی چیز سمجھ رہے تھے, یہ ایک دن کے چند پہر سے زیادہ نہیں. جو ازل و ابد تک یہ ایک لامتناہی زمانہ ہے, اس کے مقابلے میں انسان کی 50, 60, 70 برس, 80 برس, 100 برس, 150 برس یہ زندگی کیا چیز ہے. وہاں جا کر جب آپ کو معلوم, جب انسان کو معلوم ہوگا کہ اب یہ ابدی زندگی ہے سامنے, اب یہاں اگر کوئی بدبخت ہے تو ہمیشہ کے لیے بدبخت ہے, کوئی نیک بخت ہے تو ہمیشہ کے لیے نیک بخت ہے, جب وہ چیز اس کے سامنے آئے گی تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا کی زندگی جس کے لیے ہم ہر طرح کے پاپڑ بیلتے رہے, ہر طرح کی بےمانیاں کرتے رہے, حق ماریاں کرتے رہے, یہ سمجھتے رہے کہ اسی زندگی کو عیش سے بھر دینا بس یہی کمال ہے اور یہی مقصود زندگی ہے, اس زندگی کو وہاں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ دن کے ایک پیر سے زیادہ نہیں. بسا اوقات انسان کے اوپر جب کوئی بڑی عظیم شان آفت آتی ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری اب تک کی زندگی گویا کچھ نہیں. اس دنیا میں بھی بعض اوقات آدمی کو یہ احساس ہوجا کہ عالم آخرت وہاں جا کر اس کو, تو فرمایا گیا کہ آج یہ یہاں مذاق اڑا رہے ہیں, آج اس کی تاریخیں پوچھ رہے ہیں, لیکن جس وقت وہ وقت آ جائے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ انجام ہے ہماری اس ساری تگ و دو کا جو ہم دنیا میں کرتے ہیں, تو اس وقت وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے چند گھنٹوں کے مزے کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو خراب کر دیا. اب اس کے بعد سورہ حبس شروع ہوتی ہے, یہ بھی ابتدائی زمانے کی صورت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز زمانے میں ہوا ہے. حبس و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفع ذکرہ, اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلح. عبس منہ بگاڑا و تولا اور بے رخی کی اس بات پر کہ اس کے پاس ایک اندھا ہے, ما یدری کا لال لہو یہ سکتا, تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے, اور یہ زک کرو فتنفا ہو ذکرا, یا نصیحت قبول کرے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو. اما من استغنا, جو آدمی استغنا برتتا ہے, بے پرواہی کرتا ہے, فانت لہو تصدا, تم اس کے پیچھے پڑتے ہو. وما علیک اللہ یزکا, حالانکہ اگر وہ راہ راست اختیار نہ کرے, پاکیزگی اختیار نہ کرے, تو تم پر کیا ذمہ داری ہے. وما من جاءک یسعٰ وہو یخشٰ, اور جو تمہارے پاس خود دوڑتا ہوا آتا ہے اور ڈرتا ہوا آتا ہے اپنے رب سے, فانت عنہ تلاحٰ, تم اس سے بے پرواہی کرو. یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا ہوتا نعوذ باللہ تو یہ صورت اس کے اندر نہ ہوتی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے اور اچھے خاصے سخت انداز میں تنبیہ. ابتدا دیکھیے الفاظ کی کہ ابسا منہ بگاڑا وہ تولا بے رخی کی اس بات کے اوپر کہ ایک اندھا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جو آدمی تمہارے پاس خود دوڑتا ہوا آتا ہے تم اس سے بے پرواہی کرتے ہو, جو تمہاری طرف رخ نہیں کرتا ہے تم کوشش کرتے ہو کہ اس کو رائے راست پر لانے کے لیے اس کے پیچھے پڑو. اس جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں تو ڈانٹنا مقصود ہے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہی کر رہے ہیں, لیکن خطاب فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک لطیف انداز بیان, ڈانٹنا مقصود ہے ان لوگوں کو جو نہیں سن رہے تھے آپ کی بات, لیکن ان کو ڈانٹنے کے بجائے جو ان کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے ان کو تنبیہ کی گئی کہ میاں یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا. اب معاملہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر معاذ اللہ کوئی دنیاوی اغراض کی خاطر نہیں, آپ کا یہ احساس تھا ہر وہ آدمی جو خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھتا ہے آغاز میں اس کے اوپر یہ خیال طاری ہوتا ہے کہ اگر قوم کے بڑے با اثر لوگ میرے ساتھ آ جائیں تو بہت جلدی یہ اصلاح کا کام تیزی سے ترقی کر سکتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ عام آدمی جو ہیں بےچارے اگر یہ بہت سارے بھی آ جائیں تو ان کا اثر کتنا ہے, ان کی طاقت کتنی ہے, اگر یہ آ بھی گئے تو یعنی میرا یہ کام فروغ کیسے پا سکتا ہے. حالانکہ ایک سردار بھی اگر ساتھ آ جائے تو ایک بڑا قبیلہ ساتھ آ سکتا ہے, بڑی حلقت ساتھ آ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فطری طور پر آپ کا یہ خیال تھا اور اس وجہ سے آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ مکہ معظمہ کے بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کریں اور ان کو سمجھیں. مکہ معظمہ کے بڑے سرداروں کا حال وہی تھا جو آپ کے آج کل کے چودھریوں کا حال ہے کہ وہ چھوٹے آدمیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں میاں تمہارے پاس تو نتھو خیرے بیٹھیں گے, ہم کہاں تمہارے پاس بیٹھیں گے. آپ ہمیں تو انہیں اونچی مجلس چاہیے, شاندار محفل چاہیے, اس کے اندر یہ نندوں لنگڑوں لنگڑوں کا کیا کام. اب صورت واقعہ جو پیش آئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے جن سے آپ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک نابینا حضرت ابن ام مکتوم یہ آئے. یہ بھی ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی یہ خبر سننے کے بعد کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے حق کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس غرض کے لیے آئے کہ پوچھوں کہ کیا چیز ہے. اب یہ تو آئے تھے تلاش حق میں, تھے نابینا لیکن آئے تھے تلاش حق میں. وہ بڑی بڑی آنکھوں والے سردار جو تھے وہ تلاش حق کے لیے نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ اس وقت یہ آ گئے اور یہ سردار ہیں, اس مزاج کے لوگ کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ان کو گوارا نہیں ہوتا, اس وجہ سے حضور کو کچھ ناگوار ہوا اس وقت ان کا اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اور ان سرداروں کی طرف متوجہ کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا فرمائی, یہ فرمائی کہ تم نے منہ بگاڑا اس بات کے اوپر کہ ایک اندھا تمہارے پاس آیا, بے رخی بڑی برتی اس کے ساتھ, تمہیں کیا خبر کہ شاید یہ اندھا یہ پاکیزگی اختیار کر لے اور نصیحت کو قبول کر لے اور نصیحت اس کے لیے نافع ہو. اور تمہارا حال یہ ہے کہ جو لوگ کے استغنا برتتے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے حق اور باطل کی, جنہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ جو چیز تم پیش کر رہے ہو وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور وہ کیا قدر و قیمت رکھتی ہے, تم ان کے پیچھے پڑتے ہو اور کوشش کرتے ہو کہ انہیں کسی طرح سے سیدھے راستے پر لاؤ. حالانکہ اگر یہ رائے راست پر نہ آئے تو تم پر کیا ذمہ داری ہے, تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر رائے راست پر یہ نہیں آتے, اپنی دنیا اور عاقبت خراب کریں گے, تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کے برعکس جو آدمی خود دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہے, طالب ہے وہ رائے حق کا, تم اس سے بے پرواہ. اب اس میں ایک تو گویا تبلیغ کا کی حکمت سکھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ کی حکمت یہ سکھائی گئی کہ ایک آدمی جو حق کی تبلیغ کرنے اٹھا اس کی نگاہ میں اصل اہمیت ان لوگوں کی ہے جو حق ماننے کو تیار، اور ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو حق ماننے کی، حق اور باطل کی جنہیں فکری نہ ہو، جو حق ماننے کے لیے تیار نہ ہو. بڑے سے بڑے سردار، رئیس، بادشاہ، فرما روا کوئی کسی پرواہ کے مستحق نہیں ہے اگر ان کو حق اور باطل کی پرواہ نہیں. تو ان کے پیچھے پڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں. ان تک تم نے کلام میں حق پہنچا دیا، مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو کوئی پرواہ. اس کے برعکس تمہاری نگاہ میں اہمیت اس آدمی کی ہونی چاہیے جو حق اور باطل کا فرق سمجھتا ہو، اور جس آدمی کو یہ فکر ہو کہ میں حق اختیار کروں اور باطل کو چھوڑوں اور اللہ سے ڈروں اور سیدھا راستہ اختیار کروں، وہ آدمی نتھو ہو کہ خیرا ہو، اصل قدر و قیمت کا آدمی وہ. اصل میں تمہیں فکر ان لوگوں کو جمع کرنے کی ہونی چاہیے جو ایمان لانے کے لیے تیار. اب یہ حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی، اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی جماعت میں وہ لوگ شامل ہوئے کہ جن کے لیے اپنی جان، مال، کسی چیز کو قربان کر دینا بہت آسان تھا اللہ کی راہ میں، بنسبت اس کے کہ باطل کی راہ میں اپنا ایک پیسہ صرف کریں، اپنے وقت کا ایک لمحہ صرف کریں. ایسے لوگ جب ہاتھ آ گئے تو انہوں نے پورے ملک عرب کو چند سال کے اندر مسخر کر دیا. اگر سرداروں کو کسی طرح سے مختلف قسم کے لالچ دے کر جمع کر لیا جائے تو آخرکار وہ سردار ہی اقتدار کے مالک ہوا کرتے ہیں، اور آخرکار انہی کی خواہشات نفس چلتی ہیں، کوئی اصلاحی تحریک نہیں چلا. بڑے بڑے سرداروں کو لے کر کچھ نہیں ہو سکتا، مخلصین کو لے کر ہی سب کچھ. یہ چیز دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور پیش نظر ان بڑے بڑے سرداروں کو متنبہ کرنا تھا کہ تم کسی قدر و قیمت کی مستحق نہیں ہو، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی دعوت و تبلیغ میں. آتے ہو تو سیدھی طرح آدمیوں کی طرح آؤ، نہیں آتے تو جاؤ، چھک مارو، نقصان اٹھاؤ، رکھو. اصل مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا تھا کہ یہاں وہ اندھا زیادہ قیمتی ہے کہ جو رائے آپ کو قبول کرے، اور وہ سردار دو کوڑی کا آدمی ہے جو رائے حق کا انسان. تم اپنی اہمیت کو کیا سمجھے بیٹھے؟ تو روئے سخن اصل میں ان کی طرف ہے، لیکن مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا. جو لوگ کے حق پرست ہیں ان کو اہمیت دو، اور جو لوگ حق سے منہ موڑنے والے وہ خواہ دنیا میں کتنے ہی بڑے ہیں ان کو کوئی اہمیت. اس کے بعد فرمایا کہ کل لا انہا تذکرہ فمن شاء، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کرے. ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز ان لوگوں کی پرواہ مت کرو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، ان لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کرو. یہ جو چیز تم لے کر آئے ہو یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کرے. یہ نصیحت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہاتھوں پر رکھ کر اور ایک ایک سردار کی دیوڑی پر تم جا کے حاضر ہو کہ اس کو حضور قبول فرما لینا، یہ اس لیے نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ دنیا کے سامنے رکھ دو اس نصیحت کو، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے. فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ بایدی سفرت کرام برا، یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو نہایت مکرم صحیفوں کے اندر لکھی ہے. ان صحیفوں سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے ہوئے صحیفے، ان سے مراد یہ یہاں اس دنیا کے لکھے ہوئے صحیفے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مکرم صحیفوں کے اندر ثبت کیا. مرفوعہ نہایت بلند مرتبہ ہے، مطہرہ نہایت پاکیزہ، بے عیدی سفرت کرام برا، ایسے لکھنے والوں نے اس صحیفے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہے کہ جو کرام ہیں، بڑی بزرگ ہستیاں ہیں اور بررہ ہیں، جن کے بار کہتے ہیں وہ آدمی کہ جس کو ذمہ داری کا احساس ہو، جو حق شناس ہو اور ذمہ داری کا احساس ہو، تو بررہ وہ اپنی پوری ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر ذرہ برابر ایک شوشے کا رد و بدل نہ کریں، جیسا اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اسی طرح سب. یہ بات اس مقام پر فرمانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لیے پیش آئی کہ یہ عظیم الشان کلام جو تم خلق خدا کے سامنے پیش کر رہے ہو، جس کو پیش کرنے کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، اس کی قدر و قیمت اتنی بلند ہے کہ یہ اس غرض کے لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ہاتھ پر رکھ کر پیش کیا جائے کہ حضور اس کو قبول فرما لیں. یہ اتنی بلند مرتبہ چیز ہے کہ جس کو قبول کرنا وہ سر جھکا کے آ کے اس کو قبول کرے. سر جھکا کر اگر قبول وہ نہیں کرتا تو متکبروں کے سامنے رکھنے کے لیے یہ نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بھیک کا ٹکڑا بنا کر لوگوں کے سامنے لے جایا جائے. یہ اس لیے ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس کا فرمان ہے، سر جھکاتے ہو اس کے آگے تو جھکاؤ، نہیں تو جاؤ جھک مارو، جو کچھ تمہارا انجام ہوگا وہ تم دیکھ. اس غرض کے لیے اس چیز کو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ ایک عظیم شان اور بڑی بلند و بالا قدر و قیمت کا کلام ہے، یہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنے کا نہیں ہے کہ تم سرداروں کو کسی طرح راضی کرنے کی کوشش کرو کہ آپ اس کو قبول کریں.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب سوالات سے پہلے ایک اہم حدیث کی تشریح سماعت فرمائیے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر من. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اس طرح کی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد نقل کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے. حدیث قدسی اور قرآن مجید میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید لفظاً لفظاً اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اصل میں پورا کلام لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کا. حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معنی اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور حضور اپنے الفاظ میں ان معنوں کو بیان کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا مجھ کو سمجھے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کروں. وانا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک گروہ کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں اس کو ایک ایسے گروہ کے سامنے یا اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس گروہ سے زیادہ بہتر ہے جس کے سامنے اس میں ذکر میرا ہے. اب اس میں پہلی بات جو فرمائی کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے رب کے ظن کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہو، یعنی میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جیسا گمان وہ میرے متعلق رکھتا ہے. اس کی اگر کوئی تشریح کرنا چاہے تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، اس ایک فقرے میں اتنی بڑی بات ہے. یوں سمجھیے کہ بندہ اپنے متعلق جو تصور رکھتا ہے، اگر ایک آدمی اپنے رب کے متعلق یہ تصور رکھتا ہے کہ میرا رب ظالم، پھر میں اس کے ساتھ معاملہ وہی کرتا ہوں جو ظالم کو کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں ظالم نہیں ہوں، لیکن چونکہ اس نے مجھے، جس کا وہ بندہ ہے، اپنے رب کو اس نے ظالم سمجھ رکھا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ دنیا میں پھر وہی معاملہ ہے. جو آدمی اپنے رب کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب تو کچھ نہیں سن کر دیتا، پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو روٹی کپڑا دیے جاؤں، کیونکہ بہرحال میں رب ہوں، مجھے بھوکا تو نہیں مارنا، مجھے ہر اس آدمی کو بھوکا نہیں مار دینا ہے کہ جو میرے متعلق برے خیالات رکھتا ہو، لیکن میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ اس نے میرے متعلق گمان کرا. اگر وہ مجھے رحیم سمجھتا ہے تو میں اس کے ساتھ رحمتی کا معاملہ کروں، اگر کریم سمجھتا ہے تو میں اس کے ساتھ کرم ہی کا معاملہ کروں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں، دعائیں سننے والا ہوں، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں، جیسا اس نے گمان میرے متعلق کر رکھا ہے ویسا ہی معاملہ میں میرا اس کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی اگر آپ کو برا انسان سمجھتا ہے تو چاہے آپ اپنی شرافت کی وجہ سے اس کو جوتے نہ ماریں، گالی نہ دیں، لیکن آپ کی نگاہ میں اس آدمی کو وقت نہیں. آپ کا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو برا سمجھ رہا ہو اور آپ اس کو جواب میں اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ انسانی فطرت کے خلاف، انسانی فطرت ہی کے خلاف نہیں ہے، یہ نفس فطرت کے خلاف ہے، لا آف نیچر کے خلاف ہے یہ چیز کہ آپ کسی کو برا سمجھیں اور وہ جواب میں آپ کو اچھا سمجھیں. تو اس وجہ سے یہ بالکل فطری امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شخص کے ساتھ اس گمان کے مطابق معاملہ ہو جو گمان وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دوسری چیز فرمائی کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا. اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جس وقت آپ ذکر کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی وائرلیس کے ذریعے سے اس کو خبریں پہنچتی ہوں کہ میرا ذکر کیا جا رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ خود سن رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ براہ راست سن رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ذکر. اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر کسی مجلس میں وہ کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اونچے درجے کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی ملائکہ کی.
اب سماعت فرمائیے سوالات اور ان کے جوابات.
یہ صاحب کا سوال ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ کسی انسان کو قیامت یعنی غیب کا علم ہو سکتا ہے نہیں دیا گیا ہے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہوگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ان احادیث کا کیا مطلب ہے کہ عالم ما کان و ما یکون اور عالم و غیب السماوات و الارض. یہ قرآن مجید کی آیات کا جب میں ترجمہ کروں تو اس کے بعد سوال اس شکل میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ فرمان ہے. میں کب فرما رہا تھا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو سنایا کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ الٰ رب کا منتہا، اس کا علم اللہ پر ختم ہے. اور اسی جگہ نہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. اس کی ایک جگہ نہیں، کئی جگہ تصریح کی گئی ہے قرآن میں، اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کا وقت کسی کو نہیں معلوم. تو اب سوال اس شکل میں کرنا کہ تمہارا یہ فرمانا تو اس کا کیا جواب ہے، یہ بات غلط ہے. آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اب دیکھیے، علمہ کا معلم تکن تعلم، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس چیز کا علم دیا جس کو تم نہیں جانتے تھے. اس کا یہ مطلب کب ہے کہ پورا کا پورا وہ علم کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ سب تمہاری طرف منتقل کر دی، یہ کب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی ہونے سے پہلے جن چیزوں کو تم نہیں جانتے تھے وہ علم ہم نے تم کو بعد میں نبی بنا کر دے دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا علم نبی کی طرف منتقل ہو. تو قرآن مجید کی آیات کا مطلب لینے کے لیے قرآن مجید کی ساری آیات کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ اس مطلب اس موضوع کے متعلق قرآن میں اور کیا کیا باتیں فرمائی. ایک آیت کو لے کر اس سے ایسے معنی لینا کہ جس سے پورے قرآن مجید کی تکذیب ہو جائے، یہ کسی ایسے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا جو خدا سے ڈرتے ہوئے قرآن کو پڑھے. خدا سے ڈرتے ہوئے قرآن کو پڑھنے والا قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرائے گا نہیں، بلکہ ایک آیت کا مطلب دوسری آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے. باقی عالم و ما کان و ما یکون مجھے نہیں معلوم کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اگر کہیں یہ الفاظ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ مجھے ضرور بتا دیں، اگر قرآن میں ہو یا حدیث میں. یہ کہیں حضور کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہیں، یہ واعظوں اور قصہ گوؤں کی باتیں ہیں. یہ میں عربی زبان کے دو الفاظ آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ضروری حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا. اسی طرح عالم و غیب السماوات والارض، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں استعمال ہوا. اگر قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث صحیح میں یہ الفاظ ہوں حضور کے لیے تو اس کے بعد پھر کلام کیجیے گا اس کے بعد. یہ اقرار نے سوال کیا ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم کو اہل علم نزول عبد سے پہلے مسلمان بیان کرتے ہیں اور اس طرح اس واقعے کو روایت کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا سبق پڑھنے آئے تھے اور حضور سے بار بار سبق پڑھانے کا مطالبہ کرتے تھے اور آج آپ نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ وہ طلب حق کے واسطے آئے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کیا اس کی تشریح میں کوئی مستند روایت ہے کہ یہ واقعہ ابن ام مکتوم کے اسلام سے قبل کا ہے؟ اس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک وہ مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال جو قرآن مجید کا انداز بیان ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی نیت سے آئے تھے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لیں، اور یزکر و فتن پا ہو ذکرہ، یا نصیحت قبول کر لے اور نصیحت اس کے لیے نافع ہو. یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ کیا خبر کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لیں اور نصیحت سننا ان کے لیے نافع ہو جائے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمان ہونے کی نیت سے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو قبول حق کے لیے تیار ہے. اس بنا پر میں نے یہ تشریح کی کیونکہ میں جب جو چیز کے قرآن مجید میں نمایاں نظر آتی ہو تو اس صورت میں پھر احادیث کو ترجیح نہیں دیتا. یہ میرا اصول ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی چیز واضح نظر آتی ہو یا قرآن مجید کے بین السطور سے واضح ہو رہی ہو تو پھر قرآن کے مقابلے میں روایات زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. البتہ روایت اس صورت میں اہمیت دی جائے، اختیار کی جائے گی جبکہ قرآن مجید کی تشریح اس سے مطلوب ہے. یہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں ایک دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے اکثر علماء عبس و تولا والی آیات پیش کر کے اور حضور کا شہد کھانے کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ نبی بھی بھول گئے، پھر حدیث نسیہ آدم ہے و نسیہ ذریتہ، یعنی آدم بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، پھر خود فرماتے ہیں چاہے نبی ہو. یہ ان کی تقاریر کے الفاظ ہیں اور میرے پاس ریکارڈ ہیں، مگر جب کہا جائے یہ تنقید ہے تو کہتے ہیں یہ واقعہ ہے، مگر آپ کو صحابہ کی تنقید کرنے والا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بجائے مجھ سے اس کی وجہ پوچھنے کے جو حضرات یہ بات کرتے ہیں انہیں سے پوچھنے تو اچھا ہے. میں خود ان حضرات پر جو اس طرح کی باتیں میرے متعلق کرتے ہیں ان کی تنقید نہیں کرتا، کجا کے صحابہ کی تنقید کروں. ایک صاحب کا سوال ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے ہر شے کا جوڑا بنایا، اس ضمن میں موجودہ سائنس کا کہنا ہے کہ جراثیم میں مادہ کا وجود نہیں اور یہ کہ جرثومہ محض اپنے ماحول سے پروان چڑھتا ہے، اس لحاظ سے قرآن کے فرمان کی صحیح توضیح کیا ہے؟ جراثیم ہوں یا سیلز ہوں ان کے معاملے میں ابھی تازہ تازہ معلومات سائنسدانوں کو حاصل ہوئی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آخر یہ سیلز جو ہیں یہ ایک سے دو میں کیسے تقسیم ہوتے ہیں اور دو سے پھر چار کیسے بنتے ہیں، یہ ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جراثیم کی نسل آخر کیسے چلتی ہے. یہ جو ذرا سے پانی کے قطرے میں بے شمار جراثیم نظر آتے ہیں خوردبین سے، تو آخر ان کی نسل کیسے چلتی ہے ان کو اس کا بھی پتہ نہیں. تو اس وجہ سے اس زمانے کے سائنس کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ تمام حقائق پر حاوی ہو گیا ہے اور آگے کچھ حقیقتیں باقی نہیں ہیں، یہ دراصل ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے فی الواقع سائنس کا مطالعہ نہیں کیا. جو سائنسداں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کے مقابلے میں ہمارا علم ابھی سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر، جو واقعی سائنسداں ہیں. لیکن جن کو سائنس کی ہوا لگ گئی ہے وہ ایک تھیوری کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ علم حاصل ہوتا ہے، حالانکہ نظریہ کو علم نہیں کہا کرتے ہیں، نظریہ تو نظریہ ہوتا ہے. کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھ بالکل جس طرح ملے ہونے چاہیے, جس طرح کہ کوئی پانی ہاتھ میں لیتا ہے, کیونکہ خدا کی رحمت اس طرح ہاتھوں میں گرتی ہے, اگر ہاتھوں میں فاصلہ ہوگا تو وہ چیز نیچے گر جائے گی. تو ہاتھ میرے خیال میں پھر ٹیڑھے بھی نہیں ہونے چاہیے, بالکل یوں سیدھے ہونے چاہیے, ذرا یوں ہوئے تو پھر وہ رحمت پھسل کے آ جائے گی نیچے. یہ اصل میں تصورات کی تنگی ہے, اور کچھ ہاتھ تھوڑے سے اگر کھلے ہوں تو کوئی حرج نہیں, بالکل ملے ہوئے ہوں تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ استدلال کے ملے ہوئے اس لیے ہونے چاہیے کہ رحمت ان میں بھر جائے, تو یہ محض ذہن کی تنگی کا کچھ. بعض صورتوں میں انسان متواتر مسائل سے تنگ آ کر ایسی واہی تباہی بڑھتا ہے حالانکہ ان مسائل سے پہلے اس کا اپنے رب کے متعلق یہ خیال نہیں ہوتا, مگر اس حدیث سے مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ ایک خیال پہلے قائم کرتا ہے اور خدا کی طرف سے مسائل بعد میں نازل ہوتی ہے. نہیں, اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا بندہ ایک خیال خدا کے متعلق پہلے قائم کرتا ہے اور مسائل بعد میں نازل ہوتے ہیں, وہ حدیث یہ بات بیان کرنے کے لیے ہے. وہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک آدمی کے ساتھ اس گمان کے مطابق ہوتا ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ رکھتا ہے. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے متعلق برا گمان رکھتا ہے تو اس کی روٹی بند ہو جائے, اس کا کپڑا بند ہو جائے, اس کی صحت خراب ہو جائے, بیمار ڈال دیا جائے, ایسا نہیں. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری پوری سلطنتیں خدا کے انکار پر قائم ہوتی ہیں اور اینٹی گاڈ کیمپین چلاتی ہیں, اور پھر ان کو بڑی عظیم شان طاقتیں عطا کی جاتی ہیں, یہاں تک کہ سپر پاورز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ رب ہونے کی حیثیت سے کچھ اور, رب ہونے کی حیثیت سے وہ نہایت شریر اور مکار اور بدماش آدمی اور بہت بڑے ظالم آدمی کو ایک مدت تک رسی دراز کرتا اور اپنی نعمتوں کو نوازتا چلا جاتا, لیکن آخر کار کیا نتیجہ, آخر کار نتیجہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے خواہ اس دنیا میں آئے خواہ آخرت میں آئے, جب خدا بتاتا ہے کہ دیکھ میں مالک کائنات ہوں اور اب تو کر لے کیا تیرے بس, تو اس موقع کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا فوراً نقد حساب نہیں ہوا کرتا کہ ادھر آپ نے گناہ کیا ادھر اس نے پکڑ لیا, ادھر آپ نے نیکی کی ادھر اس نے جزا دے دی, لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو اس کو رحیم و کریم سمجھتا ہو آخرکار رحمت اور کرم ہی کا ہو, اس کا امکان نہیں ہے کہ جو اس کو رحیم و کریم سمجھتا ہو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ غضب کا معاملہ ہو, برعکس اس کے جو اللہ تعالیٰ کو برا سمجھتا ہو آخرکار پھر اس کے ساتھ برائی ہو, جزا و سیئتن سیئتن مثل. یہ صاحب لکھا ہے کہ نیکی کے بدلے میں دس گنا اضافے کی تشریح کے سلسلے میں میں یہ سمجھا ہوں کہ فقط نیکی پر دس گنا ہے, دس گنا ملے گا یعنی کم از کم دس گنا ملے گا, اس سے زیادہ خلوص کی مقدار کے مطابق ملے گا. جی ہاں, ٹھیک سمجھے ہیں. مختلف حضرات کی طرف سے دعا کی درخواستیں, یا اللہ انتقال ہو گیا ہے, یا اللہ ان کی مغفرت کرنا, جو امیدوار ہیں یا اللہ ان کی صحت عطا کرنا, تفکرات اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کی اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کا رفع کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اوپر رحم کرے. جن لوگوں نے اس مسجد کی خدمت کے لیے روپیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عطا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا
لا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.